وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے.
وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. یہاں بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو پہلے صالح لوگوں کے بعد ان کے وارث ہوئے، ورث الکتاب، اور یہ وراثت کتاب کی وراثت تھی، یعنی کتاب الہی کے وارث، گویا کتاب کے عالم، کتاب کے جاننے والے. ان کا حال کیا تھا؟ یأخذون عرض هذا الأدنى، اس کتاب کے وارث ہوتے ہوئے دنیائے دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں، یعنی دین کو محض دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، دین کا لبادہ اوڑھ کر دراصل دنیا کے مفادات حاصل کیے جا رہے ہیں. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور جب ان کو کہا جاتا کہ ایسا نہ کرو تو وہ کہتے اللہ غفور الرحیم ہے، ہم کو معاف کر دیا جائے گا، یعنی گناہ کرتے جاتے اور جانتے کہ گناہ ہے مگر اس بھروسے پر گناہ کرتے جاتے کہ ہماری تو کسی نہ کسی طرح بخشش ہو ہی جائے گی، ہم دین کے لیے اتنی محنت بھی تو کرتے ہیں، اتنی کوشش بھی تو کرتے ہیں، ہم تو خدا کے چہیتے ہیں، ہاں ہم کچھ بھی کریں ہماری تو مغفرت ہونا ضروری ہے. اور اس غلط فہمی کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ گناہوں میں شرمندہ ہونے کی بجائے، توبہ کرنے کی بجائے، گناہ پر دلیر ہوتے چلے گئے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی عزت دینے والی ہے، لیکن جو لوگ اس کتاب کے ذریعے صرف دنیا کی چیزیں سمیٹتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں کی عزت سے محروم ہو جاتے ہیں. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، مغفرت کی طلب کی بجائے کیا کرتے ہیں کہ جب پھر موقع آتا ہے غلط کام کا تو پھر کرتے چلے جاتے ہیں. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے کتاب کا عہد دیا نہیں جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو؟ کیونکہ وہ جب غلط بات کرتے دین کے نام پر، یعنی دین کو جب انہوں نے دنیا کے فائدے سمیٹنے کا ذریعہ بنایا، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایسا نہ کرو تو وہ کچھ نہ کچھ کتاب سے ہی تحریف کر کے دلیل ڈھونڈ لاتے، تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہو جو حق ہے، اللہ پہ جھوٹ مت باندھو. اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسا نہیں کیا کہ غلط کام کرنے کا نتیجہ بخشش ہوگی، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، یعنی خود جانتے ہیں کہ تورات میں کہیں بھی بنی اسرائیل کے لیے ایسی کسی نجات کا ذکر نہیں کہ جو غلط کام وہ چاہیں کریں، کیونکہ وہ پیغمبروں کی اولاد ہیں اس لیے ان کو بخش دیا جائے گا. والدار الآخرة خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہوں. افلا تعقلون، کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو مضبوط پکڑتے ہیں کتاب کو. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. یمسکون بالکتاب، کتاب کو مضبوط پکڑنا، یہ کیسے ہوگا؟ کتاب کو غلاف دان میں بند کر کے خوبصورت کیسز میں رکھنے سے نہیں، ہاتھ میں پکڑنے سے، اٹھانے سے اور پکڑے رکھنے سے. یہ مسکون، مضبوط پکڑنا، مضبوط تھامنا، اس طرح کہ وہ خود سے جدا نہ ہو. یہ نہیں کہ کبھی کسی کے مر جانے پر کتاب اٹھا لینا، یا یہ کہ کوئی مشکل پیش آئے تو اس وقت پڑھ لینا، یا کوئی بیمار ہو تو اس پر پڑھ کے دم کر دینا، یا کوئی مکان پر جنات کا حملہ محسوس ہو تو اس کو ان کو بگانے کے لیے قرآن خوانی کر لینا. قرآن صرف اس کام کے لیے نہیں، اللہ کی کتاب صرف دنیا کے ان چند مشکلات کے ازالے کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو مضبوط تھامے جانے کے لیے ہے، یعنی پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد، غور و فکر کے بعد، عمل کرنے کے لیے، اور عمل میں پہلی چیز واقام الصلاۃ نماز قائم کرنا ہے۔ انا لا ندی اجر المصلحین، ایسے مصلح لوگوں کا، نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہ کریں گے۔ یہاں دیکھیے کہ کتاب کو مضبوط پکڑنے کے بعد مصلحین کا ذکر آیا، کیونکہ جو شخص اس کتاب کو مضبوط پکڑتا ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کے ذریعے انسانوں کی اصلاح کا کام نہ کرے، ہو نہیں سکتا کہ اس کو پڑھ کر پھر وہ خود بیٹھا رہ جائے۔ یہ تو انسان کو اندر سے تڑپا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، یہ تو بالکل دو متضاد انتہائیں ہیں۔ لہٰذا پھر ان کی کوشش کیا ہو ہے، صرف خود ہی نیک عمل نہیں بلکہ دوسروں کو بھی نیکیوں کی طرف لائیں۔ ایسے لوگوں کا اجر اللہ ضائع نہ کریں گے، ان کی کوششوں کو دنیا اور آخرت میں قبول فرمائیں گے۔ وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، انہیں وہ وقت کی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا کہ وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں کتاب میں سے اسے مضبوطی سے تھام لو، واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، لعلکم تتقون، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ یہاں اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کو لوح عطا کیے جانے کے بعد کوہ سینا کے دامن میں پیش آیا۔ بائبل میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور موسیٰ لوگوں کو خیمے سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ کے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئے سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئے کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کو کتاب کو مضبوط پکڑنے کے لیے ایک طرح سے وارننگ دی گئی تھی کہ اس کو پکڑ لو ورنہ یہ سب تمہارے اوپر آ پڑے گا۔ تو اس وقت انہوں نے اس کو وقتی طور پر تو لے لیا، لیکن بعد میں اسے پھر بھول گئے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلائیے وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا۔ یہاں ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس سے ہم سب کا واسطہ پڑ چکا ہے۔ متعدد احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے، ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جس طرح اس وقت فرشتوں کو جمع کر کے انسان کو سجدہ کروایا گیا اور زمین پر انسان کے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا گیا، اسی طرح پوری نسل آدم کو بھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی اللہ تعالیٰ نے بیک وقت وجود بخشا اور شعور دے کر ان کو اپنے سامنے حاضر کیا اور ان سے گواہی لی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو اس وقت سب نے یہی کہا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، کیونکہ سب اپنے رب کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبید بن کعب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر کے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اس مضمون کی بہترین تفسیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور ایک ایک قسم یا ایک ایک دور کے لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل دی، انہیں انسانی صورت اور گویائی عطا کی، پھر ان سے عہد اور میثاق لیا، اور انہیں آپ اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر زمین اور آسمان سب کو اور خود تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو گواہ ٹھہراتا ہوں، تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو اس کا علم نہ تھا۔ خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی مستحق کے عبادت نہیں، اور میرے سوا کوئی رب نہیں۔ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تم کو یہ عہد اور میثاق جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو یاد دلائیں گے، اور تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا۔ اس پر سب انسانوں نے کہا کہ ہم گواہ ہوئے، آپ ہی ہمارے رب اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے نہ کوئی معبود ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلاد آدم سے عہد دیا، یعنی آدم علیہ السلام کی نسلوں سے عہد دیا، آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی آنے والی ساری اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہدنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ امام شوقانی فرماتے ہیں کہ یہ عالم زر کہلاتا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہر انسان کے لا شعور میں، ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف رکھ دیا گیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام پر، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اور بعد میں لوگ اس کے کان اور ناک کاٹ دیتے ہیں، اسی طرح انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے لیکن اس کا ماحول اور معاشرہ اس کو کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہم سب یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں، اور جو بات یاد نہ ہو اس کا امتحان کیا۔ بات یہ ہے کہ کیا آپ کو اپنے بچپن کا وہ واقعہ یاد ہے کہ جب آپ اپنی ماں کی گود میں بیٹھے اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے؟ سب بچے یہ کرتے ہیں نا، اپنی ماں کو دیکھ کر پہچانتے بھی ہیں، پکارتے بھی ہیں۔ پھر ماں بتاتی ہے جو پہلی عید تھی اس پر میں نے تم کو یہ پہنایا تھا، دوسرے سال میں یہ پہنایا تھا، اور تیسرے سال کا ہاں ہاں تھوڑا تھوڑا یاد ہے، لیکن اس سے پہلے کا جو سب کچھ اسی دنیا میں ہوا، ہوش حواس کے ساتھ ہوا، لیکن چونکہ ہم بہت چھوٹے تھے اور ہمارا ذہن ان باتوں کو یاد نہیں رکھ سکتا، اس لیے ہمارے شعور میں وہ چیز نہیں۔ اب دیکھیں کہ انسان کا جو ذہن ہے اس میں کچھ حصہ اس کا شعور ہوتا ہے اور کچھ اس کا تحت شعور ہوتا ہے، کچھ لا شعور ہوتا ہے۔ شعور کیا ہے؟ مثلاً اس وقت جو میں کچھ بول رہی ہوں یہ سوچ سمجھ کے بول رہی ہوں۔ تحت شعور کیا ہے؟ کہ کچھ باتیں جو میں نے پہلے سے پڑھ رکھی ہیں وہ اندر موجود ہیں، فیڈ کی ہوئی ہیں، جن پر بیس کر کے میں بات کر رہی ہوں۔ اور لا شعور کیا ہے؟ کہ وہ باتیں کہ جو بالکل طے خانے میں چلی گئی، کبھی زندگی میں پیش آئیں، وہ حقائق جو ہم پر گزرے، بچپن کے واقعات اور حالات، لیکن ہم ان کو اکثر بھول گئے، بالکل وہ ڈارکنیس میں ایک اندر ہی تہہ میں کہیں چلے گئے، لیکن بسا اوقات ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں انہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یعنی انسان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات ایک شخص کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے، تو وہ صرف اس کے موجودہ حالات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، کسی بھی تھراپی سے، علاج سے پہلے، وہ کسی بھی مشورہ دینے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس انسان کے ساتھ بچپن سے لے کر اب تک کیا پیش آیا۔ اس فیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس واقعے کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ انسان کے ساتھ یہ سب پیش آیا، انسان نے اس وقت اقرار کیا، لیکن یہ بات اس کے شعور میں نہیں رہی، اس کے لاشعور میں چلی گئی، اس کی فطرت میں موجود ہے۔ یہ ایک طرح سے اللہ کو پہچاننے کا نور ہے، روشنی ہے، جو انسان کے اندر کہیں دبی ہوئی ہے۔ جب خارجی روشنی اس کو ملتی ہے، علم کی روشنی اس کو نصیب ہوتی ہے، اچھا ماحول ملتا ہے، تو اندر کا نور ابھر آتا ہے۔ اسی کو نور علی نور کہتے ہیں کہ انسان کو پھر حق کی معرفت ہو جاتی ہے، وہ رب جو ہمارے تحت شعور میں یا لا شعور میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارے شعور میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی ذات جو ہم کو بھولی ہوئی ہوتی ہے وہ یاد آنے لگتی ہے۔ پھر انسان اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی رب کی پہچان جو پہلے دن پیدائش کے فوراً بعد ہم کو کرائی گئی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اس لیے اگر ہم کو یاد ہے یا نہیں ہم کو ماننا ہوگا۔ اور یہ بات خاص طور پر اس لیے کہی گئی کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ شرک کی ابتدا ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی۔ نہیں، اس شرک سے پہلے اللہ نے توحید کی بات تمہارے دلوں میں رکھ دی ہے، اس لیے اس بنا پر بھی، ان معلومات کی بنا پر بھی امتحان ہوگا۔ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ یعنی اللہ نے تو خیر کی اور بھلائی کا ارادہ کیا، اسے دین کی سمجھ دی، کتاب الہی کا علم دیا، لیکن اس نے کہا یہ سب کچھ عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور پڑھ کر اس طرح اس کو بھلا دیا گویا جانتا بھی نہ ہو۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، کیونکہ شیطان تو تاک میں رہتا ہے نا کہ کس وقت یہ شخص اس ماحول سے نکلے، اس بات سے چھوٹے، یہ کتاب اس کی بند ہو. کیونکہ جب تک کتاب ہمارے سامنے کھلی رہتی ہے، یہ مسکون بل کتاب، اس کو ہم مضبوطی سے پکڑے رکھتے ہیں، تو یہ کتاب ہمیں روز مرہ زندگی میں پیش آنے والی غلطیوں کو بتاتی رہتی، ہم کو آگاہ کرتی رہتی، دیکھو تم یہاں سے غلط ہو، یہاں سے اپنی اصلاح کر لو. لیکن جو ہی انسان اس کو بند کر دیتا ہے اور معاشرے کی لہروں کے حوالے کرتا ہے، تو وہ تو کسی اور ہی طرف جا رہا ہے، وہ قرآن کا راستہ نہیں ہے. لہٰذا انسان کچھ دن تو ان باتوں پر ناگواری کا اظہار کرتا ہے، پھر بالآخر انہی کا حصہ بن جاتا ہے اور کتاب کو پھر اسی طرح بھول جاتا ہے گویا اس نے کبھی اس کو جانا ہی نہ تھا. آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے. یعنی انسان اللہ کا راستہ بسا اوقات کیوں چھوڑتا ہے کہ اس میں میرے لیے بڑی مشکلات ہیں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ کام کرتا ہوں جس سے میری شہرت ہو، تعریف ہو. لہذا فرمایا اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، یعنی یہی کتاب اس کے لیے دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ بنتی. لیکن ہر چیز کا ایک امتحان ہوتا ہے نا، لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، یعنی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا، دنیا کے فائدے سمیٹنے لگا. لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ کتے کی زبان لٹکتی ہے تو رال ٹپکتی، اور رال ٹپکنا کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ دنیا کے مال متاع کی لالچ رکھنے کی. لالچ کی ایک مثال ہے، یا لالچ کو اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے لالچی انسان کو، اور ویسے بھی کتے کی لالچ تو مشہور ہے، ضرب المثل ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ کون لوگ ایسے ہیں کہ جن کا حال کتے کا سا ہو جاتا ہے. وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر پھر وہی کرتے ہیں جو چار دن کی اس دنیا کے فائدے کا ہے، اور اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے آگے جواب دہی کے احساس سے غافل ہو جاتے ہیں اور دنیا سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں. کبھی اگر ہم غور کریں تو وہ دنیا جس کو ہمیں بچانے کا فکر ہے، یا جس کے بچانے کے لیے ہم سرگرداں رہتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی تو ہم کو بادر کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہی تو ہمیں دین کی راہ چھوڑنے کے لیے کہتی ہیں کہ ہم کسی کی بات نہیں سن سکتے، لوگ ہم کو کیا کہیں گے، ہماری تجارت میں فرق پڑ جائے گا اگر ہم سچ بولیں گے، صحیح ناپ تول کر دیں گے تو ہمیں وہ منافع نہیں ملے گا جو ہم کو دھوکہ دینے سے مل رہا ہے، اگر ہم سچ بولیں گے تو گدو کہلائیں گے. لہذا انسان دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات کسی کی نظر میں اچھا بننے کے لیے دوسروں کی برائی کرنا شروع کر دیتا. کبھی انسان سوچے کہ کسی کی غیبت کیوں کر رہا ہے، یہ کسی کی برائی کی ہاں میں ہاں کیوں ملا رہا ہے، صرف اس لیے کہ سامنے والے شخص کو خوش کرنا ہے، اور اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرتا چلا جاتا ہے. تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک ایک جانور سے بھی بدتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اصولوں پر قائم رہتا، حق پر قائم رہتا، تو ہم اس کتاب کے ذریعے سے اسے دنیا میں بھی عزت دیتے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب بہت بابرکت کتاب ہے. تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جس قوم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کے مقابلے میں ہر دوسری چیز کو ٹھکرا دیا، وہ بالآخر دنیا میں بھی سرخرو ہو کر رہے. آج ان کے نام تاریخ کے صفحات پر روشن ہیں. اس کے برعکس جن لوگوں نے اس کے خلاف جا کر اس کی ضد اور مخالفت میں اپنی ساری کوششیں لگائیں، ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ، تو وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے اور ان کا نام آج کوئی بھی عزت سے نہیں لیتا. پھر فرمایا فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں. من یهد اللہ فهو المهتدی ومن یضلل فأولئک هم الخاسرون، جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہ ناکام اور نامراد ہو کر رہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. کیوں؟ اللہ کی مخلوق اور جہنم کے لیے بنی، اس لیے کہ اللہ نے ان کو دل، دماغ، آنکھیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، ہدایت کا سامان ان کے لیے فراہم کیا، لیکن چونکہ وہ ہدایت ان کی خواہشات سے ٹکراتی تھی اس لیے انہوں نے عقل سمجھ رکھتے ہوئے بھی اس کو ٹھکرا دیا، لہذا نتیجتاً وہ جہنم کے مستحق ہو کر رہ گئے۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، وہ دل سے کام نہیں لیتے۔ بلہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں کہ اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں جو اللہ کی معرفت دلا رہی ہیں، لیکن وہ ان آنکھوں سے صرف ظاہر کی چیزیں اور ظاہری نظارہ دیکھتے ہیں، اس کی روح کو نہیں پہنچتے، اللہ کو نہیں پہچانتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، یہ نہیں کہ کچھ نہیں سنتے، وہ چیزیں تو سنتے ہیں جو ان کی پسند کی ہیں، وہ نہیں سنتے جو ان کی مرضی کے خلاف ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانوروں سے بدتر قرار دے رہے ہیں جو اپنی آنکھ کان دل دماغ سے کام نہیں لیتے، جو غور و فکر نہیں کرتے، جو غفلت میں مبتلا ہیں، اور ایسے لوگ قیامت کے دن یہ جا کر بہانہ نہیں کر سکتے کہ اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا تیری کتاب کیا ہوتی ہے، یہ دین کیا چیز ہے اور ہم کو کیا کرنا تھا، ہم تو لا علم رہے، ہم تو بھٹکے رہے، لہذا آج ہمارا کوئی قصور نہیں۔ نہیں، یہ غفلت کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کیوں؟ اُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، لہذا جس شخص کے پاس یہ کتاب پہنچے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے غفلت سے جگائے، غفلت کی نیند سے اٹھائے، ہوش میں لائے، اس کو اس کی ذمہ داریاں یاد کرائے، کیونکہ غفلت میں مبتلا رہنے سے آخرت کی چھوٹ نہیں ہو جائے گی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھ کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیا چاہتے تھے، اللہ نے کتاب بھیج دی، کتاب موجود ہے، ہم کو آنکھیں دی، ہم کو کان دیے، ہم کو سوچ سمجھ دی، اگر ہم اس کو استعمال نہ کریں اور اس کو نہ سمجھیں، اللہ کی مرضی معلوم نہ کریں اور پھر اس کی ناراضگی کے کام کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں تو چھوٹ کیسے ہوگی؟ اگر ایک شخص کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہو اور وہ نہ کھائے، اس کی بھوک کیسے مٹ سکتی ہے؟ اللہ نے باقی نعمتیں تو ہم سے پوچھے بغیر عام کر دی ہم پر، لیکن ہدایت کی نعمت وہ صرف اس کو دیتا ہے جو اس کے لیے طلب رکھے، تڑپ رکھے، کوشش کرے، اس کے لیے آگے بڑھے۔ وللہ الاسماء الحسنا، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، فدعوہ بہا، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے اسماء الحسنا کا ذکر اور وظیفہ بہترین ہے، یعنی جب بھی کوئی دعا مانگنی ہو تو اللہ کے ناموں کو پڑھ کر مانگی جائے تو دعا قبول ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے بہترین نام ہیں، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، جو ان کو شمار کرے گا جنت میں جائے گا۔ وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافے کر لینا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، یا اس کے ناموں میں کمی کر دینا، مثلاً اسے کسی ایک ہی مخصوص نام سے پکارا جائے اور دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تعویل یا تشبیہ سے کام لیا جائے، یا اس کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے جیسے مشرکین نے کیا، مثلاً اللہ کے ذاتی نام سے اپنے ایک بت کا نام لات رکھ دیا، اس کے صفاتی ناموں میں عزیز سے عزا رکھ دیا، تو یہ اللہ کے ناموں میں الحاد ہے، اس سے منع کیا گیا۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی طرف مت جاؤ جو حق سے پھر گئے، بے دین ہو گئے، اللہ کی شان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، خود بھی بھٹکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں۔ سیجزون ما کانوا یعملون، وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ہم انہیں بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں۔
عام طور پر انسان جب گناہ کرتا ہے اور فوری طور پر اس کو کوئی سزا نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں، کچھ نہیں ہوا، شاید اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چلا۔
نہیں، فرمایا میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اور ایسے رستے کی طرف لے جا رہا ہوں جہاں سے پھر یہ نکل بھی نہ سکیں گے۔
اور کیا ان لوگوں نے کبھی نہیں سوچا؟ ان کے نصیب پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حق بات کرتے تو وہ لوگ سمجھتے کہ ان کا دماغ چل گیا ہے، یہ مجنون ہو گئے ہیں۔ فرمایا کوئی جنون نہیں، حق بات کہتے ہیں، وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو برا انجام آنے سے پہلے صاف صاف متنبہ کر رہا ہے۔
کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر دیکھا نہیں؟ کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ آخرکار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں،
یعنی جس کو اللہ ہدایت نہ دے پھر اس کو اور کوئی نہیں دے سکتا۔
اور اللہ انہیں ان